शहीदों ऐ शहीदों तुम हयात हो, ऐ शहीदों तुम वफा की कायनात हो।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، شب شہداء ایک ہم آہنگی اور ایک قربت ایجاد کرنے کی کوشش ہے ہماری شہداء کے ساتھ. شہادت وہ مقدس اور اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جس کی عظمت میں اگر صرف یہ کہا جائے کہ انبیاء، اولیاء اور ائمہ نے جس مقام کی تمنا کی ہے وہ مقام مقام شہادت. لیکن ہمیشہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے شہادت مقام افتخار ہے، لیکن خدا جانے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں پر شہادت اپنے لیے باعث افتخار سمجھتی ہے کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب سے ہے. شہادت کا جو مقام، جو مرتبہ، جو فضائل قرآن کریم نے بیان کیے اور احادیث میں جس طریقے سے بیان ہوا، ایک بہت طولانی اور تفصیلی بحث ہے. یقیناً نہ میرے پاس وقت ہے اور اب نہ آپ کے حوصلے میں اتنی گنجائش ہے کہ میں اس طرح کی کوئی مباحث آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن چند ایک سوالات ہیں، چند ایک باتیں ہیں جو کہ ذہنوں میں یقیناً آتی رہتی ہیں اور بارہا ذہن متوجہ ہوتا ہے ہمارا اس بات کی طرف کہ جب قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تقولوا، مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے لیے لفظ موت استعمال مت کرو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو ایک بڑا ابتدائی سا سوال تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آیا حیات کا کوئی مقام ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر حیات ہو لیکن ہم اس کا شعور پیدا نہ کر سکیں؟ تو بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر حیات ہوتی ہے لیکن اس کا شعور پیدا کرنا آسان کام نہیں ہوتا. شعور کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق علم سے ہے. علم کی دقیق کیفیت کا نام شعور ہے. اجمالی طور پر آپ کو ایک بات معلوم ہو، اسے علم کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی شے کو علمی طور پر اس طریقے سے دریافت کیا ہو کہ گویا آپ حس کر رہے ہوں، اسے شعور کہتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی جاہل آدمی سے یہ کہا جائے کہ ہم زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے ستاروں اور سیاروں کا فاصلہ، ان کا سائز، ان کا وزن دریافت کر سکتے ہیں، تو جاہل کبھی بھی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس کا علم اور شعور دونوں اس چیز کو ناممکن سمجھتے ہیں، لہذا وہ ہماری یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ ذرا سا ریاضی اور جیومیٹری کے علم سے واقفیت پیدا کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کام ممکن ہے. لیکن جس دن آپ علم حاصل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر اسی علم کے ذریعے سے بیٹھے ہوئے آپ اجرام فلکی کے فاصلوں، ان کے سائز اور ان کے وزن کو دریافت کر رہے ہوں گے، اس وقت آپ اس علم کی اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے، معلومات کی اجمالی کیفیت سے لے کر جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنے علم کے ذریعے سے وہ دریافت کرتا ہے کسی شے کو، تو اب یہ بھی ایک مرحلہ علمی طور پر، کبھی اس کو سائنسدانوں سے پوچھیں کہ کل تک وہ جسے تھیوری سمجھ رہے تھے، جسے آئیڈیا سمجھ رہے تھے، جب وہ اس کو علمی طور پر دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو ثابت کر لیتے ہیں، اس بات کر لیتے ہیں علمی طور پر، تو ان کے اندر ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ صرف اس علم کا ماہر جو ہے وہ درک کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے وہ فاصلہ طے کیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ اس منزل پر پہنچتا ہے، اور منزل پر پہنچنے کے بعد نتیجہ جب اس کو ملتا ہے تو کیفیت جس کو ایک وجد میں آ جانے والی کیفیت کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے. وہ کیفیت جو ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر، اس کی کیفیت تھوڑی سی ذائقے سے ملتی جلتی ہوتی ہے. ذائقہ، جب تک آپ کسی چیز کو چکھ نہیں لیتے آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے. میں لاکھ کسی پھل کی جتنی مرضی تعریف کر لوں، آپ جب تک کھائیں گے نہیں آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ پھل کیسا ہے، جتنی مرضی تعریف کر لوں. میری تعریف کبھی بھی وہ کیفیت آپ کے اندر ایجاد نہیں کر سکتی جو اس کو چکھنے کے بعد آپ کے وجود کے اندر ایجاد ہوگی. حیات کے کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ جنہیں جب تک درک نہ کیا جائے ہم کبھی بھی لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ حیات ہے کیا. میں نے عرض کیا، ذائقے کی دنیا میں ہم ذائقے کو بیان نہیں کر سکتے. اب حس سے بالا تر مرحلے میں انسان کے شعوری منازل کے اندر کوئی مقام ایسا ہو تو جب تک اسے درک نہیں کیا جائے گا اس مقام کو، تب تک اس کی کیفیات کیا ہیں الفاظ کا کام نہیں ہے، الفاظ بیان نہیں کر سکتے. لہذا جب تک میں کسی اعلیٰ درجے کی حیات کو گزاروں گا نہیں تب تک مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ حیات برتر کہتے کسے ہیں. اتنی تو سائنس نے بھی حیات کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک حیات وہ ہے جو نباتات میں ہوتی ہے، پودوں میں پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ طاقتور حیات حیوانات میں پائی جاتی ہے. لیکن سائنس کا میدان نہیں ہے، لہذا سائنس اس آگے بیان بھی نہیں کرتی. سائنس کے بیان نہ کرنے کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس سے آگے حیات نہیں ہے، سائنس کا میدان نہیں ہے. لہذا سائنس حیات حیوانی سے آگے گفتگو نہ کرتی ہے، نہ اس کا میدان ہے. حیات حیوانی کیا ہے؟ حیات حیوانی یہ ہے کہ اللہ نے ہر حیوان کو جو استعداد دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ اس دائرے میں اپنی ذات کے لیے بہترین کو مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ حیات حیوانی. لہذا ہر حیوان اپنے لیے بہترین کھانا تلاش کرتا ہے، بہترین غذا تلاش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین رہائش تلاش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین ساتھی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین اولاد، بہترین نسل چاہتا ہے. یہ ہر حیوان کی جبلت ہے. آپ دیکھ لیجئے، شیر جب حملہ کرتے ہیں تو مل کے کرتے ہیں، لیکن جو طاقتور ترین شیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہترین حصہ کھاتا ہے، اس سے جو کمتر ہوگا پھر اسی درجے کے اعتبار سے. بہترین، طاقتور ترین، جس کی جتنی قوت ہوگی وہ اپنے لیے بہترین تلاش کرے گا. لہذا جہاں اپنی ذات کے لیے بہترین تلاش کیا جائے
یہ دائرہ حیات حیوانی کا دائرہ ہے، حیوان جیتا ہے، لہذا اللہ نے حیوانات کو اگر کھانا پکا کر کھانے کی استطاعت نہیں دی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو وہ پکا کر نہیں کھاتے ہیں. اگر اللہ نے حیوانات کو شربت بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں دی ہے تو وہ نہیں بناتے ہیں. لیکن اگر دی ہوتی تو وہ بھی پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی زنگر برگر کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کوک پی رہے ہوتے ہیں. حیوانات کو چونکہ لباس کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ لباس نہیں پہنتے، حیوانات کو چونکہ سواری کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے وہ سواری استعمال نہیں کرتے، اگر ضروری ہوگی تو وہ اپنے لیے بہترین لباس جو اس کی استعداد، جو اس کے اندر صلاحیت ہے.
اگر میری پوری زندگی میری ذات کے گرد اسی طرح سے گھوم رہی ہو کہ میں اپنے لیے بہترین غذا، اپنے لیے بہترین مشروب، اپنے لیے بہترین لباس، اپنے لیے بہترین گاڑی، اپنے لیے بہترین ساتھی، اپنے لیے بہترین گھر، اپنے لیے بہترین بچے، یہی میری زندگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے آپ کو حیوانی سطح سے اوپر کیا ہی نہیں ہے. حیوان کی سطح سے ابھی میں اوپر نہیں آیا ہوں. میری زندگی جو حیات میں گزار رہا ہوں، یہ کون سی حیات ہے؟ یہ حیات حیات حیوانی ہے. پیزا کھانے سے انسان نہیں بنتا، زنگر برگر کھانے سے انسان نہیں بنتا، بڑی گاڑی میں بیٹھنے سے انسان نہیں بنتا، اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں پڑھانے سے انسان نہیں بنتا. باقی حیوانات کو بھی اللہ نے جتنی صلاحیت دی وہ اس اعتبار سے کرتا، ہمیں یہ صلاحیت دی ہے ہم اس اعتبار سے کرتے ہیں. ہر حیوان اپنے بچوں کو بہترین مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا ہر حیوان اپنے حصے کا بہترین گوشت اپنے اولاد کو دیتا ہے. پرندے اپنے منہ میں دانا جمع کر کے اپنی اولاد کو لا کر دیتے ہیں، اسے ایثار و قربانی نہیں کہتے، اس لیے کہ حیوانی جبلتوں میں سے ایک جبلت، انیمل انسٹنکٹ میں سے ایک انسٹنکٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتا ہے، لہذا اس جبلت کے تحت، اس انسٹنکٹ کے تحت وہ اپنی نسل کو بہترین مہیا کرتا ہے، اسے ایثار و قربانی نہیں کہتا ہے. انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حیات انسانی کیا ہے؟ انسان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرے، اپنے بچوں کو بہترین کھانا کھلانا انسانیت نہیں ہے، دوسروں کے بچوں کو اگر کھلاؤ گے یہ انسان ہے. اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں پڑھانا کمال نہیں ہے، وہ جن کے والدین نہیں ہیں یا جو مشکل میں ہیں ان کے بچوں کو بہترین پڑھانا انسانیت ہی ہے. اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کے لیے خدمت انجام دینا یہ حیات انسانی کی ابتدا ہے. بس انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ دوسروں کے لیے جینا سیکھے. اب یہ ایک حیات ہے، یہ جب تک گزاری نہیں جائے گی تب تک حیات انسانی ہوتی کیا ہے یہ کیفیت محسوس نہیں کی جا سکتی، بیان نہیں ہے. میں اگر چاہتا ہوں کہ حیات انسانی گزاروں تو ضروری ہے کہ میں پہلے حیات انسانی درک کرنے کے لیے اسے گزارنا ضروری ہے، مرحلہ حیات انسانی میں داخل ہونا ضروری ہے. لہذا ایک مرحلہ ہے یہ کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو حیوانات کی شکل میں محشور کیا جائے گا، یعنی قیامت میں جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ حیوانات کی شکل میں محشور کیے جائیں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار تو نے دنیا میں ہمیں انسان بنا کر بھیجا تھا تو قیامت کے دن آج ہمیں حیوان کی شکل میں کیوں محشور کر رہا ہے؟ تو آواز قدرت یہ آئے گی کہ تمہیں بنا کر تو انسان بھیجا تھا لیکن تم نے کبھی حیوان سے اوپر زندگی گزاری ہی نہیں، تو جس حیوان کے جیسی تم زندگی گزاری ہے تم نے آج اسی حیوان کی شکل میں تمہیں محشور کیا جائے گا. انسان کم از کم قیامت کے دن، روز قیامت ہم چاہیں کہ ہم انسان کی شکل میں محشور کیے جائیں، ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں حیات انسانی گزاریں. ہم نے اس دنیا میں حیات انسانی گزاری ہوگی تو قیامت کے دن ہم یہ حق حاصل کر سکیں گے کہ ہم حیات انسان محشور کیے جائیں. لیکن حیات انسانی، دیکھیں اسی مرحلے میں یہ جو حیات انسانی ہے یہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتی. جس مقام پر بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، حتی لا دین ہو، کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، لیکن اگر اس نے کم از کم اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا سیکھا ہے تو وہ حیات انسانی کو درک بھی کرتا ہے، اور چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن کم از کم انسان کی شکل میں محشور ہونے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ حیات انسانی گزارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ صرف وہ شخص درک کر سکتا ہے، احساس کر سکتا ہے جو یہ زندگی گزار رہا ہو۔ لہذا آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اپنی پوری کی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، اپنی ساری کی ساری جائیداد قربان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیات انسانی کے اندر بھی وہ لطف موجود ہے جو حیات حیوانی کے کسی مرحلے کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ لیکن اس حیات سے اعلیٰ، اس سے برتر حیات حیات ایمانی ہوتی ہے۔ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے وہاں پر ذات ہے اور دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے، حیات انسانی میں معمولاً لوگ دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، لیکن معمولاً اپنا نقصان نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا نقصان مت کرو، دوسروں کا فائدہ کرو لیکن اپنا نقصان نہ کرو۔ حد جو لگاتی ہے وہ حد کیا ہے؟ کہ دوسروں کا فائدہ اتنا کرو کہ جہاں پہ خود کو نقصان نہ ہو۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر دوسروں کو فائدہ پہنچانا عقل انسانی اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل یہ کہتی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ لیکن خود کیوں نقصان اٹھا رہا ہے، خود نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر مرحلہ ایمان کا شروع ہوتا ہے۔ کس چیز پر ایمان؟ ایک ایسی ذات کے اوپر ایمان کہ جس ذات سے متعلق ایمان، ذات کیسی؟ ذات کی صفت یہ ہو کہ وہ ذات قادر ہو اس بات کے اوپر کہ اگر میں اس کی رضا کے لیے اپنا نقصان اٹھاؤں تو وہ ذات اس بات پر قادر ہو کہ میرے اس نقصان کو جبران کر سکے، حتیٰ میرے نقصان کو نفع میں بدلنے کی قدرت رکھتی ہو۔ میں نے کوئی نام نہیں لیا کہ یہ ذات کون ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی مذہبی زبان میں اسے اللہ کہتے ہیں۔ ذات پروردگار پر ایمان، ایمان کس بات پر؟ اس بات پر کہ اگر میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا نقصان اٹھا رہا ہوں تو میرا ایمان کیا کہتا ہے؟ وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ میرے نقصان کا نہ صرف جبران کر سکتی ہے بلکہ پروردگار کی ذات میرے نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے۔ میں جتنا دوں گا وہ مجھے اس سے زیادہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایمان ایسی ذات کے اوپر عقل کو اپنا تابع بناتا ہے، ایمان عقل کو اپنا تابع بناتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کو یہاں پر آ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، مثلا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ میں کسی کام کے لیے آپ کو کہوں اور آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہ کام انجام دیں، اور آپ مجھ سے کہیں کہ قبلہ اگر نقصان ہو گیا اور میں آپ کو کہوں آپ کا جتنا نقصان ہوگا میں پورا کروں گا، تو جتنا آپ کو میری بات پر ایمان ہوگا اتنا آپ اس نقصان سے بے خطر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ عقل انسانی مرحلے میں نقصان برداشت نہیں کرتے، لیکن جہاں پر ایمان آ کر یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ذات، کوئی قدرت ایسی ہے کہ جو اس نقصان کو نہ صرف جبران بلکہ نفع میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے، تو وہ ایمان عقل کو اپنے تابع کرتا ہے۔ پھر عقل کہتی ہے ہاں، اگر ایسی کوئی ذات ہے کہ جو نقصان کو جبران کر سکتی ہے، جو نفع میں بدل کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے، تو پھر یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کہیں پر وہ ذات ایسی ہو کہ وہ یہ کہے کہ تم میری راہ میں جتنا دو گے فضاعف، میں اس سے تمہیں بڑھا کر دوں گا، دگنا کر کے دوں گا، تو پھر اب عقل کہتی ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس کی راہ میں قربانی دو، قربانی دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بڑھا کر دے گا۔ لہذا صرف قرض کا مرحلہ نہیں ہے کہ وہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له، اللہ تعالیٰ اسے قرض بڑھا کر دے گا، یہ مرحلہ قرض دینے کا مرحلہ نہیں ہے، یہ مرحلہ خدا کے اوپر ایمان کا مرحلہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے مال تم میری خاطر دو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، تو کیا صرف مال کا خریدار ہے؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ مال کا معاملہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صرف مال کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تم سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے تمہارے جانوں کا بھی اور تمہارے مالوں کا بھی. بان لهم الجنہ, اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال قربان کیا اس کے بدلے بھی تمہیں جنت دے گا, تم نے اگر جان قربان کی تو اس کے بدلے بھی تمہیں جنت دے گا. تو جو پروردگار مال کو دو برابر کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ پروردگار اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری یہ ناچیز سی جان کے ہدیے کو قبول کر کے مجھے اس سے ایک ایسی زیادہ طاقتور حیات عطا کرے کہ جس کو میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو, جس کے بارے میں میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. ہمیں ابھی نہیں معلوم عزیزان من, حیات ایمانی میں اور حیات ایمانی سے اگلا درجہ جو حیات ملکوتی کا ہے, اس درجے میں جانے کے بعد انسان کے پاس کون سے اختیارات آ جاتے ہیں. جیسے یہ ہماری حیات پودا سب سے زیادہ بے اختیار ہوتا ہے, اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. زمین سے اگر اس کی جڑیں متصل نہ ہوں اپنی حیات کو جاری نہیں رکھ سکتا. حیوان کی جب حیات آتی ہے تو اختیارات کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. اب کتنا فاصلہ غور کریں کہ پودے اور حیوان کی حیات میں ایک درجے کے فرق سے دونوں کے اختیارات کا فرق کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پودا کتنا با اختیار ہے اور حیوان کتنا با اختیار ہے, تو اب ذہن میں رکھیے گا اتنا ہی فرق ہوتا ہے ان حیاتوں میں کہ جو ایک درجے کا فاصلہ پر, یعنی حیات انسانی میں اگر انسان داخل ہو جائے حتیٰ وہ حیات ایسے اختیارات رکھتی ہے کہ جس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. حیات ایمانی میں انسان کے پاس وہ اختیارات آتے ہیں کہ جس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اب جو حیات ملکوتی میں داخل ہو جاتا ہے تو خدا جانے وہ کتنے اختیارات کا حامل ہوتا ہے, یہ تصور کرنا اصلا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. شہداء اپنی جان کی قربانی دے کر جس مقام کو درک کرتے ہیں وہ مقام مقام حیات ملکوتی ہے. ہم اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خون دے کے مر رہا ہے, وہ مر نہیں رہا ہوتا, حیات ملکوتی سے وصل ہو رہا ہوتا ہے. حیات ملکوتی کی ابتدا, شہید ابتدا کرتا ہے, یاد رکھیے گا امام کی حیات کی ابتدا حیات ملکوتی سے ہوتی ہے. اب جب امام ابتدا حیات ملکوتی سے کرتا ہے تو جو ابتدا حیات ملکوتی سے کر رہا ہو اس کے لیے موت تو مانا نہیں رکھتی کوئی. موت اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ موت اس کے ہاتھوں کو باندھتی نہیں ہے بلکہ موت آ کر اس کے اختیارات کو اور زیادہ وسیع کر دیتی ہے. وہ دنیا میں اس مادے کے علل الاسباب کی جن قیود میں موجود ہوتا ہے, موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد وہ ان تمام قیودات سے آزاد ہونے کے بعد اپنی حیات ملکوتی کا رزق بانٹنا شروع کر دیتا ہے. لہذا جو اس سے وصل ہوتا ہے وہ خود, اسی لیے ایک مرحلہ یہ جو فی سبیل اللہ ہے, کبھی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ مراد کیا ہے. ورنہ بظاہر تو وہ مردہ اور اس مردہ بظاہر فرق نہیں ہے, جو اس طرف قتل ہوا ہے اور جو اس طرف قتل ہوا ہے دونوں کے جنازے کو رکھو گے ساتھ تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا, اس لیے کہ دونوں ہی مقتول ہیں. لیکن جو اپنی جان دے کر حسین سے وصل ہو جاتا ہے وہ حیات ابدی پا لیتا ہے, اور جو حسین سے دور ہو جاتا ہے اس کے پاس حیات نہیں ہوتی, حیات ہی نہیں ہوتی. اسی لیے یہ ایک بحث ہے کہ جو حیات انسانی, جو حیات ایمانی, جو حیات ملکوتی جیسی حیات گزار نہیں رہے, آیا لباس انسانی مل جانے کے بعد ان کو زندہ کہنا مستحق ہیں گے اس بات کے کہ ان کو زندہ بھی کہا جائے؟ لہذا شہید حیات ملکوتی میں جب داخل ہوتا ہے تو حیات ملکوتی میں داخل ہونے کے بعد اس کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن نے کہا ہے. سورہ آل عمران میں جب پروردگار ارشاد فرماتا ہے شہداء کے بارے میں کہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں مردہ نہیں خیال کرنا, گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں موت کا, یہ زندہ ہے, اپنے پروردگار کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں, رزق لیتے ہیں یہ پروردگار سے. یہ رزق کا لینا خود حیات کی علامت ہے. فَرِحِينَ بِمَا عَطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, صرف رزق نہیں لیتے بلکہ بڑی فرحت کے عالم میں ہیں, انہیں بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے اس فضل سے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. یہاں تک کیفیت حیات ملکوتی ہے، اس کے بعد آثار حیات ملکوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. یہ حیات گزار رہا ہے، اس کیفیت کیا ہے حیات کی؟ رزق خاص ہے جو پروردگار سے پاتا ہے، عام رزق نہیں ہے. کیفیت رزق کیا ہے؟ ایسا رزق ہے کہ جب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو سوائے فرحت کے، سوائے خوشی کے اسے کچھ حاصل نہیں. یعنی ایک آبادی خوشی، ایک آبادی فرحت میں وہ حیات گزر رہی ہوتی ہے. یہ کیفیت حیات ہے. اثر حیات کیا ہے؟ یستبشرون، یہ شہید، یہ شہداء بشارت دیتے ہیں. بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ لوگ جو ابھی آ کر ان سے ملحق نہیں ہوئے. من خلفہم، ان کے پیچھے کی جانب ہے. کس بات کی؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. صرف اس بات کی بشارت نہیں، ویستبشرون، اس کے علاوہ اور کیا بشارت دیتے ہیں؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کی، بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ مؤمنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، نہیں ہونے دیتا ضائع. یہ بشارتیں شہداء دیتے ہیں. قرآن نے جب کہا تو ایک جملہ قرآن نے اور کہا، کس کو دیتے ہیں؟ بالذین لم یلحقوا بہم، وہ لوگ جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے. من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. مراد کون ہے؟ مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں. تو کیا جو لوگ سب شہید نہیں ہوئے وہ مراد ہے؟ نہیں. وہ جو کہ ملحق بشہادت ہو، وہ جو کہ شہداء کے پیچھے اگلے نچلے قدم پر کھڑا ہوا ہو، اسے بشارت دیتے ہیں. مجھے بشارت کیوں نہیں ملتی؟ مجھے بشارت اس لیے نہیں ملتی کیونکہ میں اس جگہ پر نہیں کھڑا جس جگہ سے شہید کے قدم ہٹے تھے، میں اس جگہ نہیں کھڑا ہوا. مجھے اگر بشارت لینی ہے، ملحق کسے کہتے ہیں؟ جو پیوست ہو پیچھے سے، جس جگہ اور جس مقام سے شہید کا پیر اٹھا ہے، جب تک میں اس مقام پر اپنا پیر نہیں رکھوں گا مجھے شہید سے بشارت ملنے کا حق نہیں ہے. میرا بس آپ شب شہداء، آج ہم ملحق ہونا چاہتے ہیں اس شب میں شہداء سے، ہم سب کے لیے شہداء رزق. دیکھیے ایمان کی اس منزل پر ہیں شہداء کہ جہاں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، اور خدا فرماتا ہے ایمان کی علامت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا انفاق نہ کرو. اور ممکن نہیں ہے کہ شہداء کو رزق مل رہا ہو اور وہ اس کا انفاق نہ کر رہے ہو. ہمیں کیوں نہیں ملتا رزق؟ ہم کیوں شہداء سے رزق شہادت نہیں لے پاتے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو شہداء سے ملحق نہیں کر پاتے؟ کیوں ہم بشارت کے مرحلے میں نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے اوپر آثار حیات شہداء ظہور نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم نے اس جگہ پر پیر رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے جس جگہ پر شہید نے اپنے پیر کا آخری نشان چھوڑا تھا. اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا دیں، اسی لیے یقین کیجئے مرحلہ یہی ہے کہ ہم میدان عمل میں جس شہید کی پیروی کرتے ہوئے اس کے اس قدم کو پالیں گے جو اس نے آخری قدم رکھا تھا، ہم قیامت کے دن اسی شہید سے جا کر ملحق ہوں گے جس کی ہم نے پیروی کی ہے، جس کے نقش قدم پر ہم چلے ہیں. ایک دنیا ہے شہداء کی. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میرے معاشرے میں وہ بندہ ہے جو استاد شہید سبط جعفر کے آخری قدم اٹھانے کے بعد اپنا قدم اس جگہ رکھ سکے جہاں پر شہید نے آخری قدم رکھا تھا؟ کیا میرے معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہید ڈاکٹر کے آخری قدم پر اپنا قدم رکھنے کی کوشش کی؟ میرے معاشرے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہید قائد کے آخری قدم کے اوپر اپنا قدم رکھنے کی کوشش کی ہو. ہم کوشش نہیں کریں گے تو جو بڑا نقصان ہمیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ نہ ہم شہداء کی اس حیات سے استفادہ کر پائیں گے, نہ ہم شہداء سے وہ رزق معنوی لے سکیں گے, اور نہ ہم شہداء سے وہ بشارتیں لے سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. شہید کے قدم پر قدم رکھنے کی پہلی برکت یہ آتی ہے کہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے, بے خوف ہو جاتا ہے. لہذا اگر عام شہید کے قدم کی برکت یہ ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ شہید کے قدم پر قدم رکھ سکوں تو میں بے خوف ہو جاؤں گا. میں نہیں جانتا کہ کربلا میں جنہوں نے امام حسین کے ساتھ قدم ملا کر چلے ہوں گے وہ کتنے بے خوف ہوں گے. لہذا ان کی بے خوفی کا عالم اسی مقام پر نظر آتا ہے کہ جو شہادت کا رزق بانٹنے والا حسین کے ساتھ تھے, جنہوں نے میرے مولا حسین علیہ السلام سے رزق شہادت کو لیا, ابھی شہادت پہنچی نہیں تھی تو 13 برس کا نوجوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہیں, یہ شہد سے زیادہ شیریں شہادت میری اور آپ کی بھی منتظر ہے اگر ہم اپنے آپ کو شہداء سے ملحق کرنے اور ان کے قدم پر قدم رکھنے کے قابل بنا لیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد اور بحق تمام شہداء و صدیقین, ان تمام ائمہ, ان تمام شہداء کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء و اصحاب سید الشہداء, جہاں جہاں مؤمنین دنیا میں اس وقت باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور کشمیر کے مؤمنین کی نصرت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استکباری استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارِ الٰہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام رکھ, بالخصوص آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم انقلاب, انقلاب اسلامی اور دیگر تمام انقلابی علماء اور مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سروں پر مستدام رکھ. بارِ الٰہ انقلاب اسلامی اس کی رہبریت, حزب اللہ اور اس کی رہبریت, انصار اللہ اور اس کی رہبریت, حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو بحق حضرت سید الشہداء امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.